والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سجد الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا عن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین صدق اللہ العظیم. قابل قدر سرمایہ اہل سنت نواسے صدر الشریعہ عالم باعمل حضرت علامہ مفتی محمود اختر صاحب دامت برکاتہم القدسیہ و دیگر علماء کرام و حاضرین سنی اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اس کے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں اسی طریقے سے بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مجھ سے پیشتر بلبلے باغ مدینہ سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سماعت فرما رہے تھے، اور ان سے پیشتر نواسے صدر الشریعہ حضرت علامہ مفتی محمود اختر صاحب مدظ اللہ العالی سے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک بندہ مومن کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے وہ عقیدہ بھی آپ سماعت فرما رہے تھے. وہ بھی آئے تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی تاکید کی. بلبلے باغ مدینہ بھی درود پڑھاتے رہے، اور ہر سنی عالم جب بھی اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں تو شروع میں درود و سلام ضرور پڑھواتے ہیں. تو ایک درود شریف کی فضیلت آپ سماعت فرمائیں، اور اس کے بعد آپ محسوس کریں کہ جو لب جو زبان درود مبارکہ کے لیے حرکت میں آتی ہے وہ حرکت میں آنے کے ساتھ کتنی برکتوں کو اپنے ساتھ لاتی ہے. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لینظر الى من یصلی علیہ ومن نظر اللہ الیہ لا یعذبہ ابدا. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک جو مجھ پر درود پڑتا ہے اسے اللہ دیکھتا ہے، اور جس پر اللہ کی نظر کرم پڑ جائے اسے ہمیشہ کے لیے عذاب نہیں ہو سکتا. ایک مقام پر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی فی یوم خمسین مرتن صافحتہ یوم القیامہ جو مجھ پر 50 مرتبہ درود پڑھے قیامت کے دن میں اس سے مسافہ کروں گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ذبائح تو ذکر مصطفیٰ کے لیے, ذبائح تو اللہ عز و جل کے ذکر کے لیے, ذبائح تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کے لیے, ذبائح تو بھٹکے پہ انسانوں کو خدا کی طرف بلانے کے لیے. اللہ نے قوت جو زبان کو عطا فرمائی ہے, اس زبان کو عطا کردہ قوت کا استعمال برائیوں کی طرف بلانے کے لیے نہیں, اللہ کی طرف بلانے کے لیے ہونا چاہیے. اور جب کوئی بندہ مومن اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے تو وہ انسانوں کے نزدیک چاہے اس کے قول کی کچھ اہمیت ہو یا نہ ہو, انسان اسے برا تصور کرے یا نہ کرے, کوئی اچھا تصور کرتا ہے کوئی برا تصور کرتا ہے. جب کبھی آج کی سوسائٹی میں انسانوں کو کہا جاتا ہے برائیوں کی طرف بڑھنے کی بجائے اللہ کی طرف بڑھو, تو بعض لوگ کہتے نظر آتے ہیں برائی ہم کر رہے ہیں, آپ کو تکلیف کیا ہو رہی ہے, پیسے ہم خرچ کر رہے ہیں, برائیوں کے اڈوں پر ہم جا رہے ہیں, اذیت آپ کو کیوں ہو رہی ہے, ہم اللہ کی طرف کیسے آئیں, مولانا ہمیں اپنا کام کرنے دیجئے. تو دنیا کا انسان اگر اس قول کو برا کہے تو کہنے دیجئے, لیکن میرا رب فرماتا ہے کہ اس کے نزدیک سب سے بہتر قول وہ ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کی طرف بلاتا ہے تو وہ بات میرے مولا کو سب سے زیادہ پسند ہوتی ہے. اس کا یہ قول اللہ کے نزدیک سب سے بہتر قول ہے, اور وہ قول جو اللہ کی طرف, وہ بات جو اللہ کی طرف بلانے کے لیے اپنی زبان سے وہ جاری کرتا ہے, اور اس کے بعد وہ نیک عمل کرتا ہے, اور پھر وہ کہتا ہے اننی من المسلمین, میں مسلمانوں میں سے ہوں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہ سنی دعوت اسلامی کا روح پرور سنی اجتماع زندگی میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے. یہ اس لیے منعقد کیا گیا تاکہ اس اجتماع میں آنے کے بعد آپ کو کس طرف چلنا ہے, آپ کا رخ کس طرف ہو, آپ کے قدم کس طرف بڑھیں, آپ کس کی آواز پر لبیک کہیں, آپ کی زندگی کا دھارا کس طرف بہنے لگ جائے. آج ہر گھر کے اندر اور سوسائٹی میں بسنے والے ہر انسان کی پوزیشن کا اگر جائزہ لیا جائے, بالخصوص جوان طبقے کا جائزہ لیا جائے, تو اس کی زندگی کو دیکھنے کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ مستقبل میں اپنی زندگی کیسے گزارے گا, یہ کیا بنے گا. آج دیکھے تو ماں باپ شکایت کرتے نظر آتے ہیں, سوسائٹی کے اندر برائیوں کا سیلاب نظر آ رہا ہے, انسانوں کی زندگی تباہی کے تانے پر پہنچی نظر آتی ہے. یہ اچانک تو سیلاب نہیں آ گیا, اسی طرح سے تو نہیں اچانک یہ سیلاب تو نہیں آ گیا کہ یک بارگی کے اندر سب برائیوں کی طرف بڑھ گئے, نہیں نہیں یہ آہستہ آہستہ آیا. کاش کہ پہلے برائی داخل ہوئی تھی, اس موقع پر اس کا سدے باپ کر دیا جاتا تو آج یہ برائیاں سوسائٹی میں داخل نہ ہوتی. اس لیے آپ جانتے ہو رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے, اللہ اکبر. مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم ہر صالح اور متقی کو ارشاد فرماتے ہیں, ہر اللہ کے اس بندے کو خطاب فرماتے ہیں جو بندہ مومن اپنی زندگی کو خود تو صالحیت میں گزارتا ہے, تقوی و طہارت میں گزارتا ہے, لیکن اللہ کے وہ بندے جو خدا کی نافرمانی میں شب و روز گزارتے ہیں, لیکن وہ بندہ خود عبادت کر کے دوسروں کو عبادت کی طرف نہیں بلاتا, کسی کو برائیوں میں دیکھ کر برائیوں سے روکتا نہیں ہے. آپ جانتے ہو ایک بار صحابہ کرام میرے سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ایسی حالت میں بھی ہم ہلاک ہو جائیں گے کہ جب ہمارے اندر صالح لوگ بھی موجود ہوں متقی بھی موجود ہوں؟ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ہاں اگر تمہارے اندر صالح لوگ بھی موجود ہوں اور متقی بھی موجود ہوں تو ایسی پوزیشن میں بھی تم ہلاک ہو سکتے ہو جب تمہاری سوسائٹی کے اندر خباثت کا غلبہ ہو جائے, برائیوں کا غلبہ ہو جائے, ایسے موقع پر بھی تم ہلاک ہو, ایسے موقع پر تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اپنے معاشرے کے اندر, اپنی سوسائٹی کے اندر, اپنے گھر بار کے اندر, اپنے متعلقین کے اندر, اپنے احباب کے اندر, اپنے دوستوں کے اندر برائیوں کا غلبہ ہونے ہونے نہ دینا، اللہ کی نافرمانیوں کا غلبہ ہونے مت دینا۔ یہ ذمہ داری ہے کہ برائی کسی راستے سے آتی ہو اس برائی کا سد باب پہلے کرو، اس لیے کہ پہلے فرد برا ہوتا ہے اس کے بعد افراد برے ہوتے ہیں، برائی کا رنگ جلدی چڑھتا نظر آتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب انسان برائی کا ارادہ کرتا ہے تو تنہا نہیں ہوتا، وہ برائی کے لیے کسی کو ساتھ رکھنا پسند کرتا ہے۔ اے دیوانگان عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ارشاد فرمایا وہ قول سب سے اچھا ہے جو اللہ کی طرف بلائے، وہ انسان کا جملہ سب سے بہتر ہے جو اللہ کی طرف بلائے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہم جب لوگوں کو دعوت دیں تو اپنی طرف نہ بلائیں۔ یہی کام میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، رب قدیر کی طرف بلاتے رہے، رب قدیر کی بارگاہ میں بلاتے رہے، اس لیے کہ شیطان قدم قدم پر انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، اور شیطان طاقتور ہے تو اس سے بچنے کے لیے پناہ بھی بڑی ملنی چاہیے۔ اسی لیے آپ دیکھیں ہم سب سے پہلے تلاوت قرآن مقدس کے آغاز میں پہلے پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس لیے کہ شیطان اگر طاقتور ہے تو اس سے زیادہ میرا کریم طاقتور ہے، جب اس کی پناہ میں آ جاؤ گے تو شیطان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ مزاج تو دیکھیں کتنا مزاج ہماری قوم کا بدل چکا ہے۔ جب اللہ کی طرف بلایا جائے تو قوم کو اچھا نہیں لگتا، اللہ کی طرف دعوت دی جائے تو قوم ایسے لوگ کو اچھا تصور نہیں کرتی، لیکن اگر سوسائٹی میں کوئی برائی کی طرف بلائے تو قوم اس سے ہاتھ ملاتی نظر آتی ہے۔ میرے بھائی جناب رضوان بھائی آپ کو بتا رہے تھے آپ کب آئے، کتنی دیر سے بیٹھے، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں اگر آج اس میدان کے اندر میچ منعقد کیا جاتا، آج اس میدان کے اندر اگر انڈیا پاکستان کا میچ ہوتا تو ریلنگ توڑی جاتی، لوگ پتا نہیں کب سے آ کر کے بیٹھتے، دھوپ کے اندر بیٹھتے، ایک ایک بال کو دیکھتے اور اپنے اوقات کو گزارتے۔ لیکن کتنے تعجب کی بات ہے کہ تمہاری دنیا اور آخرت سنوارنے کے لیے تمہیں اللہ کے ولی کی نسبت سے اس میدان میں بلایا جائے تو تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے، مشکل سے آتے ہو، بڑے تھکے تھکے آتے ہو، چاکو چوبن نظر نہیں آتے۔ یاد رکھو اس آج کے بیٹھنے کو معمولی بیٹھنا تصور نہ کرنا، خدا کی قسم میرے کریم نے اگر اس بیٹھنے کو قبول فرما لیا تو یہ بیٹھنا جنت میں بیٹھنے کا سبب بن سکتا ہے، معبود کی رضا کا سبب بن سکتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جہاں بیٹھے ہو وہ ذرہ بھی تمہارے حق میں گواہی دے گا، اے کریم یہ جہاں بیٹھا تھا گانے سننے نہیں بیٹھا تھا، تیرا ذکر سننے بیٹھا تھا، تیرے محبوب کا ذکر سننے کے لیے بیٹھا تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی طرف بلانے کے لیے جو زبان انسان کو حرکت میں دیتا ہے اس زبان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اس زبان کے قول کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے تو پروردگار جل جلالہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن کے حوالے سے ارشاد فرمایا اللہ اکبر، اذان دینے والے کی فضیلت بیان کی جائے تو لوگ تلواریں لے کر کے آئیں گے، وہ کہے گا میں اذان دوں، وہ کہے گا میں اذان دوں، یا قرآن اندازی ہو اور وہ کہے میں اذان دوں، جس کے نام کا قرآن نکلے وہ اذان دینے کے لیے آگے بڑھے۔ آپ اندازہ تو لگائیں، یہ اذان دینے والے کی فضیلت تو دیکھو، یہ تھوڑی دیر میں اذان دیتا ہے، اس کے کلمات کتنے مختصر ہیں، لیکن کیوں اس کا مرتبہ اتنا بڑا ہے؟ وجہ یہ ہے وہ شیطان کی طرف نہیں بلاتا، وہ رحمان کی طرف بلاتا ہے، وہ رب کی طرف بلاتا ہے۔ اے دیوانگان عشق رسول، آج تمہیں عزم کر کے اٹھنا ہے، آج تمہیں ارادہ کر کے اٹھنا ہے، چو طرف سے باطل تمہیں اپنے نرغے کے اندر لینے کی کوشش کر رہے ہیں، قدم قدم پر تمہارے قتل کے منصوبے بن رہے ہیں، زمین تمہارے پیروں کے نیچے سے چھینی جا رہی ہے، تخت تمہارا چھینا جا رہا ہے، تمہارے سروں سے تاج اتارا جا رہا ہے، تمہارا سب سے عظیم جوہر جو اخلاق تھا اس اخلاق کو اور کردار کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جانتے ہو دنیا کا دستور ہے، کسی قوم کو اگر برباد کرنا ہو، کسی فرد کو بھی برباد کرنا ہو، اس سے اس کا فن چھین لو وہ برباد ہو جائے گا، دولت مند سے اس کی دولت چھین لو وہ برباد ہو جائے گا، تخت والے سے تخت چھین لو وہ برباد ہو جائے گا، کردار کے مالک سے کردار چھین لو وہ برباد ہو جائے گا، صاحب علم سے علم چھین لو وہ برباد ہو جائے گا، اور آپ جانتے ہو اللہ اکبر صاحب ایمان سے ایمان چھین لو وہ برباد ہو جائے گا۔ ہماری ہر وہ متاع، ہماری ہر وہ چیز جو ہمیں کامیابی سے امکنا کرتی تھی، دشمن وہ ساری چیزوں کے چھیننے کا منصوبہ بنا چکا ہے، اور ہمارا عالم یہ ہے کہ جس کو کچھ نہیں جس کے سریے ہمیں دنیا اور آخرت میں سرخ روئی میں اثر ہو، ہماری توجہ اس کی طرف نظر نہیں آتی، ہم اس طرف مائل ہوتے نظر نہیں آتے. آئیے میں آپ کو بتاؤں، ذرا جائزہ تو لو اللہ عز و جل کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی حدیث مبارکہ صحابہ سے مروی ہیں، صحابہ کی زندگی کے اندر یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ کس نے یہ روایت کی، اس کی زندگی کے بارے میں دیکھا جاتا ہے، زندگی میں کبھی جھوٹ تو نہیں بولے. رسول کا قول پہنچ رہا ہے تو صحابہ کا کردار بھی پہنچ رہا ہے، قول رسول کے ساتھ اس کی بات، قول رسول پہنچانے والے کا کردار بھی دیکھا جا رہا ہے. وجہ کیا تھی؟ اسلام کیریکٹر کو پھیلانے والی چیز کا نام ہے، اسلام کردار کو پھیلانے والے عمل کا نام ہے. اسلام جو ہے وہ اسی کو کہتے ہیں کہ رب قدیر کی اطاعت کی جائے، اس کی فرما برداری کی جائے، اس کے پیغام کو انسانوں تک پہنچائے، اس نے جو قوانین عطا فرمائے اس قوانین کو اللہ عز و جل کے بندوں تک پہنچایا جائے. آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، اللہ کے حکم پر اپنی گردن کو جھکا دینا، اللہ کی اطاعت کرنا، رسول کی اطاعت کرنا، یہی تو سب کچھ ہمارے لیے ہے. لیکن ہماری کیا پوزیشن ہے، ہمارے کیا حالات ہیں؟ تو آپ محسوس کریں گے ہماری قوم تباہی کے راستے کو اختیار کر چکی ہے، اور ہر وہ چیز جو ہمیں برباد کر دے ہمارے گھروں کے اندر اب داخل ہو چکی ہے. نیکیاں دور تک نظر نہیں آتی، بلکہ اب تو پوزیشن ایسی بن چکی ہے، پہلے گناہ کر کے لوگ شرماتے تھے اور اب گناہ کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں. اور جانتے ہو جب کسی قوم کا یہ عالم ہو جائے کہ گناہ کرنے کے بعد احساس گناہ ختم ہو جائے، وہ قوم زمین پر باعث زندگی نہیں گزار سکتی، اس قوم کی تباہی کے اندر زیادہ دن نہیں ہوتے. اسی لیے تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھی باتوں کے حکم کو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو کرتے رہو، اگر تم اسے چھوڑ دو گے تو اللہ کے عذاب کے اندر گرفتار ہو جاؤ گے. آج دیکھیں آپ اور جائزہ لیں، ہم برائی کرتے دیکھتے ہیں، کبھی رعایت میں کچھ نہیں کہتے، کبھی مروت میں کچھ نہیں کہتے، اور یہ کیسے کہیں جب ہماری خود کی زندگی برائیوں میں گزرتی ہو، تو ہم لوگوں کو برائیوں سے کیسے روکے، ہم اللہ کی نافرمانی سے کیسے روکے. اے دیوانگان عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہماری ذمہ داری ہے سوسائٹی میں جہاں کہیں بھی برائی دیکھیں، اس برائی کے سد باب کے لیے کوشش کریں، محنت کریں، مشقت کریں. ورنہ یاد رکھو جب اللہ کا عذاب آئے گا تو اس موقع پر جہاں گنہگار ہلاک ہوں گے وہاں صرف آپ تسبیح کے دانے ہلاتے رہیں گے، اور آپ تصور کریں کہ آپ نیکوکار ہیں اور گنہگاروں کو روکنے کی آپ نے کوشش نہیں کی، تو آپ کا تسبیح گھمانا آپ کو بچا لے گا؟ نہیں، جو گنہگار کا حشر ہوگا وہی آپ کا بھی حشر ہوگا. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اول روز سے جب سوسائٹی کے اندر نوجوان گانے غزلوں کا عاشق بن رہا تھا، جب نوجوان برائیوں کی طرف بڑھ رہا تھا، کاش کہ ہمارے پاس وہ سوجھ بوجھ ہوتی اور ہم اسی وقت اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے برائیوں سے روک لیتے، تو یقیناً آج جو زمین کے اوپر پریشانی میں مسلمان نظر آ رہا ہے یہ دن دیکھنے نصیب نہ ہوتے. یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ ذلت، یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں، یہ تکالیف کے پہاڑ جو ٹوٹ رہے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیواروں، یہ گناہوں کے سبب سے، اللہ کی نافرمانیوں کے سبب سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے خلاف کھلے عام زندگی گزارنے کی وجہ سے یہ ساری پریشانیاں نظر آ رہی ہیں. اور آج بھی نہ سنبھلے تو پھر شاید سنبھلنے کا موقع نہ ملے گا. اس لیے آئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج کے اس روپرور سنی اجتماع میں یہ عہد کر کے اٹھنا ہے، ہم حتی الامکان کوشش کریں گے کہ سوسائٹی سے برائیوں کا خاتمہ کریں، خود برائیوں سے بچیں گے، اس لیے کہ اللہ کی طرف بلانے ہی کا حکم نہیں ہے بلکہ پروردگار نیک عمل کا بھی حکم دیتا ہے. نیک عمل کرو. اور جانتے ہو کون ہے جو خدا سے نہیں ملنا چاہتا؟ جس خدا کی عبادت ہم کرتے ہیں اس خدا سے ملنے کی تمنا بھی تو ہے. تو قرآن کہتا ہے فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. جو اللہ سے ملنے کا ارادہ رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے. اے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ضرورت اس امر کی ہے ہم نیکیوں کی طرف قدم بڑھائیں. اور عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ کیا صرف نماز پڑھ لینے کا نام عمل صالح ہے؟ کیا صرف روزہ رکھ لینے کا نام عمل صالح ہے؟ کیا زکات دے دینے کا نام عمل صالح ہے؟ کیا حج کر لینے کا نام عمل صالح ہے؟ مفسرین کرام نے ارشاد فرمایا عمل صالح یہ تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، عبادات، معاملات اور اخلاق. جب ان تین چیزوں کو وہ انسان جس کا سینہ سرکار کی محبت کا مدینہ ہے، اگر کوئی بندہ مومن ان تین چیزوں کو اختیار کر لے تو وہ عمل صالح کا پیکر بن گیا. اب اس کی زندگی باعث رحمت ہوگی اور ایسا بندہ اللہ عزوجل کا مقبول بندہ ہے اور ایسا بندہ اپنے مولا کے دیدار سے مشرف ہو جائے گا. اے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آپ ذرا اندازہ لگائیں، آپ ذرا سوچیں آج کی اس پوزیشن کے اندر کہ جب چو طرف سے حملے ہو رہے ہیں اور مسلمان پریشانی کا شکار ہے، کبھی مادی طاقتوں کی کمزوری کی بات کرتا ہے اور کبھی باطل کے منصوبوں کے تذکرے کرتا نظر آتا ہے. آپ اگر بوسنیا میں دیکھیں، آپ اگر کوسوو میں دیکھیں، آپ اگر بغداد میں دیکھیں، ہر طرف پریشانی نظر آتی ہے. سنو، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ نے قرآن عطا فرمایا اور یہ قرآن کو اگر چلانے کے واقعات چند جگہوں پر ہوتے ہوں تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، نہ اسے کوئی ختم کر سکتا ہے نہ اسے کوئی مٹا سکتا ہے، اس لیے کہ رب کا فرمان ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. سنو، اسی قرآن مقدس میں رب قدیر نے کامیابی کے حوالے سے فرمایا جب دشمن تمہارے مد مقابل آ جائیں، جب دشمن مسلحوں سے لیس ہو کر کے آ جائیں تو اے بندے مومن یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، جب تمہارے مقابلے میں دشمن آ جائے، جب لڑنے والا معاملہ آ جائے تو ثابت قدم رہنا اور اللہ کا ذکر کرتے رہنا، تم ضرور کامیابی سے امکنار ہو جاؤ. لیکن اللہ کا ذکر کرنے کی عادت تو ہو. اللہ کے ذکر میں آدمی اپنی زبان کو خرچ تو کر رہا ہو. جب زبان پر گالی جاری ہو، جب زبان پر گالی گلوچ ہو، جب زبان پر اللہ کے ناپسندیدہ جملے ہو، تو جانتے ہو وہ بندہ کبھی اللہ کے ذکر کی طرف کیسے بڑھے گا؟ لیکن جب زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو تو یہ اس کا ذکر کرنا جو اس کی عادت ہے، یہ ہر محاذ پر اسے کامیابی سے ہمکنار کر سکتی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بندے مومن کی ذمہ داری ہے. اور آپ جانتے ہو اللہ نے ہم سیاہ کاروں کو، امت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر امت کا تاج کیوں عطا فرمایا؟ تو قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اللہ اکبر. وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو. آپ ذرا دیکھو تو صحیح، بہترین امت کا خطاب دینے کے بعد رب کس بنیاد پر بہترین امت کا خطاب دے رہا ہے؟ تو وجہ بیان فرمائی جا رہی ہے کہ تم اچھی باتوں کا حکم دیتے ہو، بری باتوں سے روکتے ہو. لیکن آپ دیکھو اچھی باتوں کے حکم اور بری باتوں سے روکنے کی بات کے بعد جو ہے یہ کہا جا رہا ہے تؤمنون باللہ، اللہ اکبر. آپ اندازہ تو لگائیے، اللہ پر ایمان کی بات بعد میں کی جا رہی ہے اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی بات پہلے کی جا رہی ہے. تو وجہ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کے معاملے میں تو اللہ اللہ کے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء تشریف لائے تھے، ان انبیاء کرام کے امتیوں کے اندر بھی سب کے سب اللہ پر ایمان لانے والے تھے. تو بہترین کی سبب سے ہو تو ایمان لانے کی بنیاد پر تم بہترین نہیں ہو، بلکہ مفسرین فرماتے ہیں تم ساری امت کے اندر بہترین اس لیے ہو کہ تم اللہ پر ایمان تو لائے ہو لیکن ساتھ ہی ساتھ اچھی باتوں کا حکم دیتے اور بری باتوں سے روکتے ہو. جب یہ جذبہ ہی ختم ہو گیا, جب برائیوں سے روکنے کا جذبہ ہی دلوں کے اندر سرد ہو گیا, تو ظاہر سی بات ہے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے, ہم کامران نہیں ہو سکتے. آج ذرا دیکھیں کون شخص ایسا ہے جس کی زندگی برائی کے اندر پھنستی نظر نہ آتی ہو. آج قدم قدم پر برائیاں, چلتے پھرتے برائیاں, اٹھتے بیٹھتے برائیاں, انسان کی زندگی برائیوں کے اندر ڈوبتی جا رہی ہے. اے مسلمانوں, رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے طاقت کے مطابق برائیوں سے روکنے کا حکم دیا ہے. اور ایک مقام پر میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, اگر کوئی شخص برائی کر رہا ہو, کوئی شخص برائی کرے اور کوئی قوم یا جماعت اس کو روکنے کی طاقت رکھنے کے باوجود اسے نہ روکے, تو عنقریب اللہ کا عذاب ان کے اوپر آئے گا. ایک فرد برائی کر رہا ہو اور قوم روکنے کی طاقت رکھتی ہے, یا کوئی جماعت روکنے کی طاقت رکھتی ہے اور باوجود اس کے نہیں روکتے, تو جانتے ہو اللہ کا عذاب عنقریب ان کے اوپر آئے گا. اور برائی کی سزا بھگتنی ہے. من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا. فرمایا گیا جو برائی کرے گا اس کا بدلہ اسے ملے گا, اس کی سزا اسے ملے گی, اور اللہ کے علاوہ کوئی اس کا والی اور مددگار نہیں ہوگا. یہ نہ سمجھنا کہ آج برائی تم طاقت کے بلبوتے پر کر رہے ہو تو محفوظ رہو گے. نہیں, برائی اگر تم نے کی ہے تو تمہیں سزا بھگتنی ہوگی. برائی اگر تم نے کی ہے تو تمہیں سزا بھگتنی ہے, چاہے دنیا میں بھگتو چاہے آخرت میں تم بھگتو. ہاں البتہ اگر برائی کر چکے ہو اور احساس جرم تمہیں ہو چکا ہے اور تم اپنے معبود کی بارگاہ کے اندر توبہ استغفار کر کے آئندہ گناہ نہ کرنے کا تم ارادہ کر رہے ہو, تو وہ کریم ہے, چاہے تو تمہاری توبہ کو قبول فرما لے اور چاہے تو عدل کے مطابق تمہیں سزا عطا فرمائے. لیکن آئیے میں بتاؤں, بات توبہ کی آئی ہے تو عرض کرتا ہوا چلو, اللہ اکبر, سب سے پہلے توبہ کس نے کی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے توبہ کی. لیکن جب انداز توبہ دیکھتے ہیں تو مقام مصطفیٰ سمجھ میں آتا ہے, انداز توبہ دیکھتے ہیں تو رسول کی عظمت سمجھ میں آتی ہے. یا آدم علیہ السلام, توبہ تو آپ 300 سال تک کرتے رہے, لیکن توبہ کی قبولیت کی وجہ کیا بنی؟ تو جواب دیتے نظر آئیں گے, میں نبی ضرور ہوں, میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ ضرور کرتا رہا, لیکن میری توبہ کو رب نے شرف قبولیت سے اس وقت نوازا جب رب کی بارگاہ کے اندر اس کے محبوب کے نام کے وسیلے سے توبہ کیا, مولا نے میری توبہ قبول فرما لی. تو سنو, جب نبی کی دعا حضور کے نام کے وسیلے سے قبول ہو سکتی ہے, انشاءاللہ ہم بھی حضور کے وسیلے سے دعا کریں گے تو مولا ہماری دعا کو قبول فرمائے. اے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آپ کے اندر ایک اسپرٹ پیدا کرنی ہے, آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا کرنا ہے, برائی کے خلاف جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ, برائی کے خلاف محاذ کے اندر آ جاؤ, برائی کے خلاف سینہ سپر ہو جاؤ. جہاں برائی دیکھو کبھی ہاتھ جوڑ کر کے برائی مٹانے کی کوشش کرو, کسی کو برائی کرتے دیکھو اسے اپنے پیار محبت سے روکنے کی کوشش کرو, نہ سمجھے اسے اپنی بساط کے مطابق اپنی طاقت کے ذریعے ڈانٹ ڈپٹ کے ذریعے اس کو سمجھا بجا کر ڈانٹ ڈپٹ کر اس کو روکنے کی کوشش کرو. اور اگر آپ کو ایسا محسوس ہو کہ یہ شخص کسی قیمت پر نہیں مانے گا, ڈانٹ ڈپٹ سے بھی نہیں مانے گا, تو یاد رکھو اس سے تعلقات پھر مضبوط نہ کرنا کہ نہیں نہیں اب کیا کریں, یہ برائی کرتا ہے جانے دو. یاد رکھو اگر اس کے بعد بھی آپ نے اس سے تعلقات دوستانہ رکھے, آپ نے اس سے تعلقات محبت والے رکھے, آپ نے اگر اس کے ساتھ تعلقات مودت والے رکھے, تو یاد رکھو آپ کا دل بھی اس کی طرح ہو جائے گا اور پھر برائی سے نفرت دل کے اندر نہیں رہے گی. یاد رکھو میرے سرکار نے اسی لیے فرمایا کہ اگر تم ہاتھوں سے برائی روک سکتے ہو تو روکو, زبان سے برائی روک سکتے ہو تو روکو, اور ادھے ہو تو روکو, زبان سے برائی روک سکتے ہو تو روکو, اور
اگر تم یہ سب چیز نہیں کر سکتے تو تم دل سے اس برائی کو برا جا برائی جانو. وذالک اضعف الایمان, یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. ظاہر سی بات ہے کسی چیز کو تم برا سمجھو گے, کسی انسان کو تم برا جان رہے ہو, تو وہ انسان جب سامنے سے آتا دکھائی دے گا تو تم کنارے سے چلے جاؤ گے. یہ آدمی اچھا نہیں ہے, آپ اس کو ناپسند کرتے ہو تو آپ اس سے کنارہ کشی اختیار کرو گے. لیکن آپ نے اگر دل سے برا نہیں جانا تو وہ آئے گا جائے گا, آپ ملتے رہو گے. میرے سرکار نے جو فرمایا کہ برائی کو دل سے برا جانو, اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے دل کے اندر اس برائی کی نفرت باقی رہے, اور اس کو سرکار نے ایمان کا کمزور ترین درجہ بتایا. لیکن مجھے بتاؤ آج جھوٹ کو کون برا سمجھ رہا ہے, آج غیبت کو کون برا سمجھ رہا ہے, آج وعدہ خلافی کو کون برا سمجھ رہا ہے, آج گانے بجانے کو کون برا سمجھ رہا ہے, آج غزلوں کو کون برا سمجھ رہا ہے, آج نمازوں کے ترک کرنے کو کون برا سمجھ رہا ہے. آج انسانوں کی پوزیشن ایسی ہے, یہ ساری برائیاں کر رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے احساس تک نظر نہیں آتا. جانتے ہو یہی وجہ ہے کہ اللہ کے کلام کے اثرات, رسول کے ارشاد کے اثرات ہمارے دلوں پر مرتب نہیں ہوتے. ورنہ پہلے کیفیت یہ تھی ایک آیت کو سننے کے بعد انسان پر عجیب کیفیت طاری ہو جاتی, اور آج پورا قرآن سن لینے کے بعد بھی ہماری زندگی بدلتی نظر نہیں آتی. وجہ یہ کہ برائی کی جو نفرت ہونی چاہیے وہ نفرت ہمارے دل میں نہیں رہ گئی, بالکل نہیں رہ گئی. ہم میں کا کون ہے جو یہ پسند کرے کہ اللہ کا عذاب نازل ہو؟ ہم میں کا کون یہ پسند کرے گا کہ اللہ کے عذاب کے شکار ہو؟ جب یہ پسند نہیں کرتے تو آج سے تمہیں ارادہ کرنا ہے, آج سے تمہیں عزم کرنا ہے کہ ہم ہر برائی کے خلاف کوشش کریں گے. سب سے پہلے اپنی ذات میں جتنی برائی جاؤں اس کے خاتمے کی کوشش شروع کرو. جانتے ہو ایک اللہ کے ولی ایک کامل سے ملنے کے لیے خلیفہ ہارون رشید پہنچے, دروازے پر دستک دی, اپنے وزیر سے کہا مجھے اللہ کے ولی سے ملاقات کراؤ. رات کے سناٹے کے اندر ایک اللہ کے ولی سے ملاقات کے لیے خلیفہ ہارون رشید کو لے کر وزیر نکلتا. اللہ اکبر, ایک اللہ کے برگزیدہ بندے کے دروازے پر دستک دی جاتی ہے, اندر سے آواز آتی ہے کون؟ خلیفہ وقت ملاقات کی غرض سے حاضر ہوئے ہیں. دروازے سے اندر سے جب یہ آواز آئی تو اللہ, باہر سے جب یہ آواز آئی تو اس موقع پر اس اللہ کے برگزیدہ بندے نے کہا خلیفہ وقت بلا لیتے, انہوں نے آنے کی کیوں زحمت فرمائی؟ خلیفہ ہارون رشید نے اسی وقت کہا یہ جگہ پر مجھے فیض نہیں ملے گا, چلو کسی ان سے بڑے بزرگ سے ملاقات کراؤ. بڑے بزرگ کے دربار میں پہنچا گیا, رات کے سناٹے میں جب دروازے پر دستک دیے اللہ اکبر, اندر سے آواز آتی ہے کون؟ تو جواب ملتا ہے خلیفہ وقت حاضر ہیں, شرف ملاقات سے مشرف ہونا چاہتے ہیں. اللہ اکبر, اتنا سننا تھا. وہ بزرگ ارشاد فرماتے ہیں خلیفہ وقت کو یہاں آنے کی کیوں حاجت ہوئی؟ مجھے ان سے ملاقات کی کوئی غرض نہیں ہے, میں ان سے ملنا پسند نہیں کرتا ہوں, میں ان سے ملاقات کا متمنی نہیں ہوں. خلیفہ ہارون رشید کے وزیر جو ہیں وہ گزارش کرتے رہے, اندر سے انکار میں جواب ملتا رہا. بعد میں کہا گیا اگر آپ نے دروازہ نہیں کھولا تو دروازہ توڑ کر ہم اندر داخل ہو جائیں گے. خلیفہ وقت کو روکنا مناسب نہیں ہے. اللہ کے وہ برگزیدہ بندے اپنے گھر کے دیے کو بجھا دیتے ہیں, اندھیرے کے اندھیرا کر لینے کے بعد دروازے کو کھولتے ہیں. دروازے کا کھلنا تھا, خلیفہ وقت اندر داخل ہوئے, اندھیرا تھا, اللہ کے برگزیدہ بندے کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا. آپ جانتے ہو جب چہرہ نظر نہیں آیا تو خلیفہ وقت نے کہا اے اللہ کے برگزیدہ بندے, ہارون رشید سے کون سی غلطی ہو گئی ہے کہ رخ زیبہ کی زیارت سے محروم رکھ رہے ہیں؟ میں معافی چاہتا ہوں, میں آپ کے رخ زیبہ کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتا ہوں. اسی موقع پر اللہ کے وہ ولی ارشاد فرماتے ہیں اے خلیفہ وقت, میں تم سے ملنا پسند نہیں کرتا ہوں, مجھے تم سے کوئی غرض و غایت نہیں. بات چل رہی تھی, گفتگو اس طرح سے چل رہی تھی, اتنے میں خلیفہ وقت کا ہاتھ اللہ اکبر اس بزرگ کے ہاتھوں پر پہنچ جاتا ہے. بزرگ کا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا, اس نے ہاتھ پکڑ لیا اللہ کے وہ ولی کا ہاتھ. جب اس کے ہاتھ میں آ گیا تو جانتے ہو وہ اللہ کے ولی نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرماتے ہیں ہارون رشید یہ کتنا نازک ہاتھ ہے, کاش کے جہنم سے بچ جائے. اتنا سننا تھا کہ گریہ ساری شروع ہو جاتی ہے اور کشی تاری ہوتی ہے, بے ہوش ہو جاتا ہے. خلیفہ ہارون رشید کو جب ہوش آتا ہے تو اس کے بعد وہ عرض کرتا ہے اے اللہ کے برگزیدہ بندے ایک نصیحت کر دو تاکہ میں زندگی بھر اس پر عمل کرتا رہوں اور وہ میری نجات کے لیے کافی ہو. سنو کیا نصیحت انہوں نے کی. ہر فرد اس نصیحت کو اپنے سینے میں محفوظ کر لے. وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ارشاد فرماتے ہیں, مبلغین سے بھی میں خاص طور پر گزارش کروں گا, یہ ہم سب کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے. اس اللہ کے برگزیدہ بندے نے ارشاد فرمایا, ہارون رشید, انسانوں پر حکومت کرنے سے بہتر ہے کہ اپنے نفس پر حکومت کرو. سب سے کامیاب حاکم وہ ہے جس کی حکومت اس کے نفس پر چلتی ہو. اور آپ جانتے ہو اللہ کے مقابلے کے اندر, اللہ کی اطاعت کے مقابلے کے اندر, جب حضور کو رب نے کسی اور کی اطاعت کے حوالے سے قوم کی کیفیت بیان فرمائی تو کیا فرمایا, ارائیت من اتخذ الہہ ہوا, یہ نفس کی پیروی ہی کے حوالے سے تو کہا جا رہا ہے کہ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ انہوں نے کس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے, نفس کو معبود بنا رکھا ہے. آج ہم اپنی سبا سے یہ ضرور کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا معبود ہے, اللہ کی عبادت ہم کرتے ہیں, اللہ کو حاکم مطلق مانتے ہیں, لیکن حال یہ ہے کہ اس کی بات ماننے کی بجائے ہمارا نفس جو کہتا ہے ہم کرتے چلے جاتے ہیں. نفس کی ایک ایک خواہش کی تکمیل کر رہے ہیں, نفس کی ایک ایک بات کو مان کر ہم اپنے پروردگار جل جلالہ کو ناراض کر رہے ہیں. یاد رکھو, جو نفس کا غلام بن جاتا ہے وہ جہنم میں جائے گا, اور جو مولا کی اطاعت کرتا ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کی شفاعت کا حقدار بن جائے گا. اس لیے یاد رکھو, نفس کی پیروی کو چھوڑو, نفس کی غلامی کو ترک کرو, نفس کی پیروی کرنے کی بجائے اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بے چین تھے, کتنے بے قرار رہتے تھے, کتنے غمگین رہتے تھے, کس بات کے سبب سے؟ اپنی امت کے گناہوں میں ملوث ہونے کی وجہ سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رات و دن فکر ستاتی تھی وہ ایک ہی فکر ستاتی تھی کہ امت گناہوں کے دلدل میں پھنس کر کہیں جہنم کی حقدار نہ ہو جائے. اس لیے میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر چل بکر ہوئے تو امت کی بخشش کی دعا کر رہے ہیں, پوری زندگی اپنے غلاموں کی بخشش کی دعا کرتے رہے. اے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, مجھے بتاؤ تو صحیح, اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان کا ہم نے کتنا خیال رکھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفوں کا ہم نے کتنا خیال رکھا. سرکار تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم نیکیوں کے عادی بن جائیں, اور ہمارا عالم یہ ہے کہ برائی کر کے گناہ کر کے ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر رہے ہیں. کتنا برا حال ہے ہماری قوم کا. گانے سب کو یاد ہوں گے, پانچ کلمہ مشکل سے کسی کو یاد ہوگا, پانچ کلمے مشکل سے کسی کو یاد ہوں گے. بچہ ہے تو گانے گنگنا رہا ہے, جوان ہے تو گانے گنگنا رہا ہے. سب معلوم, ساری برائیوں کا علم, سارے ہیرو ہیروئن کی لائف معلوم, لیکن یہ بندہ نہیں جانتا ہے تو اپنے آقا کی زندگی کو نہیں جانتا ہے. یہ بندہ ناواقف ہے تو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے اور شریعت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ناواقف ہے. اے سنی دعوت اسلامی کے سنی اجتماع میں آنے والوں, اگر تم چاہتے ہو کہ سورت کی سیرت دوبارہ نہ بدلے, یہاں تو کئی پریشانیاں آ چکی ہیں, کبھی زلزلے کے جھٹکے آ جاتے ہیں, کبھی بلیک کی بیماری آ جاتی. لوگ کہتے ہیں سورت کی سیرت کو بدلتے دیر نہیں لگتی. میں کہتا ہوں اے غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تم نے اپنی سورت کو غلامان مصطفیٰ جیسی سورت بنا لی تو یہ سورت کی سیرت یقیناً بدل جائے گی, اور یہ سورت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی سورت تم بنا لو گے تو یہ سرکار کے غلاموں کے شہر کے نام سے مشہور ہو جائے گا. آج ضرورت ہے اپنی زندگی کو بدلنے کی. دیکھیے نا کتنی تیزی سے برائیاں داخل ہو رہی ہیں, کلچر کتنا بگڑ رہا ہے, اسلامی تہذیب گھر سے نکل رہی ہے, بچے انگریزی کلچر سے قریب تر ہو رہے ہیں. نعت میرے آقا کی بارگاہ کے اندر پیش کرنا بہت بڑی سعادت ہے, انگریزی میں نعت یہ بھی عبادت ہے. لیکن کتنے لوگ تھے جو انگریزی میں نعت کے اشعار کو سمجھ رہے تھے مجھے نہیں معلوم. لیکن زبان سے کتنی محبت ہو گئی ہے، کتنی محبت ہو گئی ہے. خیر، نعت مصطفیٰ کی بنیاد پر تم محبت کرتے ہو تو تمہاری یہ محبت کرنا بجا ہے، لیکن یاد رکھو پاپ میوزک کی وجہ سے کبھی کسی چیز سے انگلش سے محبت نہ کرنا، محبت کرنا ہے. تو کسی بھی سبا میں نعت مصطفیٰ ہو تم محبت کرتے چلے جاؤ، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں جتنی زبانوں میں گیت ہیں اتنی زبانوں میں نعت مصطفیٰ گنگنانے لگ جاؤ، تاکہ سوسائٹی کے اندر سے برائیوں کا رواج ختم ہو جائے اور نعتوں کا رواج عام ہو جائے. اے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج بہت پریشانی کا ماحول ہے، ماں باپ پریشان نظر آتے ہیں، گھر والے پریشان نظر آتے ہیں، میرا بیٹا میری نہیں سنتا. آپ نے سننے کا درس کب دیا ہے؟ آپ تو ریموٹ کنٹرول کے ذریعے آپ ویڈیو پکچر کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹا بھی سامنے بیٹھ جاتا ہے. جب گستاخیاں دیکھتا ہے، جب برائیاں دیکھتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اطاعت کا جذبہ کیسے پیدا ہوتا. کاش اگر اپنے بچے کے سامنے آپ رسول کی سیرت سناتے اور اپنے بچوں کو ایسے سنی اجتماع میں لاتے، ذکر رسول کی محفل میں لاتے، تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک ننا سا بچہ، جب چھوٹا ننا سا بچہ تقریر کر رہا تھا تو میں دل میں یہ سوچ رہا تھا اتنا چھوٹا سا بچہ حضور کے فرمان کو جب پہنچا رہا ہے تو میرے مصطفیٰ کتنے خوش ہو رہے ہوں گے، سرکار اس منظر کو ملاحظہ فرما رہے ہوں گے. سنی دعوت اسلامی یہی چاہتی ہے کہ بچہ بچہ عاشق رسول بن جائے اور بچہ بچہ سنت رسول کا پابند بن جائے. اس لیے محنت کرو، مشقت کرو، اور آج کے اس اوپر بر سنی اجتماع میں یہ عہد کر کے اٹھو کہ جو برائیاں پھیل چکی ہیں ان برائیوں کو مٹانے کی کوشش کرو گے اور مزید برائیاں سوسائٹی میں داخل نہ ہو اس کے روک تھام کی بھی تم کوشش کرو گے، کرو گے انشاءاللہ العظیم. جانتے ہو سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں کیا ہوا تھا؟ عیسائی جاسوس کو گرفتار کیا گیا اور گرفتار کرنے کے بعد جب سلطان صلاح الدین ایوبی کے فوجی مجاہدین جب ان عیسائی جاسوسوں کو صلاح الدین ایوبی کے پاس لائے تو ان کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا بیٹا قریب بیٹھا تھا، بغیر داڑھی کے مرد کو دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا اور وہ بچہ اپنے باپ سے کہتا ہے ابا جان یہ کون سی مخلوق ہے؟ اسی موقع پر بیٹے نے جب یہ سوال کیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے مجاہدین سے ارشاد فرمایا ان جاسوسوں کو لے جاؤ میں بعد میں بلاتا ہوں. اس کے بعد اپنے بیٹے کو اطمینان سے سمجھایا کہ بیٹے یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ کرسچن ہیں، یہ عیسائی ہیں، یہ رسول کے دشمن ہیں، یہ جاسوس ہیں، ان کو گرفتار کر کے لایا گیا ہے. مسلمان تو داڑھی رکھتا ہے بیٹے، یہ مسلمان نہیں ہیں. اللہ اکبر، بیٹے کو سمجھا کر بعد میں روانہ کیا گیا اور پھر اس کے بعد ان جاسوسوں کو بلایا گیا. جاسوسوں نے پوچھا ہاں تمہارا بچہ ہمیں دیکھ کر اس طرح سے کیوں کہہ رہا تھا کہ یہ کون سی مخلوق ہے؟ اللہ اکبر، سلطان صلاح الدین ایوبی نے جواب دیا ہماری سوسائٹی کے اندر مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا کوئی بغیر داڑھی کا نظر نہیں آتا، اس لیے بغیر داڑھی والے کو دیکھ کر میرا بیٹا بے چین ہو گیا کہ یہ کون سی مخلوق آ گئی ہے. مجھے بتاؤ، ذرا جائزہ لو، سوچو کہ کیا ہماری سوسائٹی کی پوزیشن ہے. ہمارے رضوان بھائی اکثر وعدہ لیتے رہتے ہیں، ہاتھ اٹھواتے رہتے ہیں، کچھ لوگ عمل کرتے ہیں اور کچھ واقعی بہت پابندی سے عمل کرتے ہیں اور کچھ لوگ گھر جانے کے بعد بیوی کی باتوں میں آ جاتے ہیں یا پتہ نہیں کس کی باتوں میں آ جاتے ہیں. سنو، نواز ہے حضور صدر الشریعہ ہو یا مفتی مرتضیٰ صاحب ہو یا بلبل باغ مدینہ ہو یا کوئی بھی داعی دین ہو، آپ کو اگر داعی کے لیے کہہ رہا ہے تو وجہ یہی ہے کہ تم سنت مصطفیٰ سجا لو گے تو دن میں ہزاروں سلامتی کی تمہارے لیے دعائیں ہوتی رہیں گی. چہرے پہ داڑھی ہوگی نکلو گے، بچہ سلامتی کی دعا کرے گا، بوڑھا سلامتی کی دعا کرے گا، السلام علیکم السلام علیکم، صبح سے لے کر شام تک جب تمہاری سلامتی کی دعائیں ہوتی رہیں گی. اور ممکنات میں سے ہے کسی ایک کی دعا کو مولا قبول فرما لے اور اللہ تمہیں دنیا اور آخر دونوں میں سلامتی عطا فرما دے. لیکن آپ نے تو سارے دروازے ہی بند کر دیے اور بے قراری کی یہی وجہ تو ہے کہ ہمیں محبت اپنے آقا کی اداؤں سے نہیں رہ گئی. اور مصیبتوں کے آنے کی وجوہات کے سلسلے میں قرآن یہ بھی فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اللہ کے رسول کے ارشاد کے خلاف اگر تم زندگی گزارو گے تو فتنے میں آزمائش میں مبتلا ہو جاؤ گے یا سخت ترین عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے. کون سی مصیبت ہے جو ہم پر نہیں ٹوٹ رہی ہے؟ کون سی پریشانی ہے جو ہم پر نہیں ٹوٹ رہی ہے؟ اکنامیکل وار, معاشی جنگ بھی ہمارے ساتھ چل رہی ہے, تعلیمی جنگ بھی ہمارے ساتھ چل رہی ہے. اور جانتے ہو ایک تازہ ترین واقعہ میں آپ کو بتاؤں, امریکہ کے اندر کوئی بھی مسلمان اگر عرب سے جا کر علم حاصل کرتا ہے اور جب بہت زیادہ ذہین ہونے کی وجہ سے تعلیم کے سلسلے میں اعلیٰ معیاری تعلیم وہ حاصل کر لیتا ہے اور جب وہ یہ ارادہ بناتا ہے کہ میں اپنے ملک میں جا کر کے تعلیم کو عام کروں گا تو اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے؟ ابھی ماہ سیام کی بات ہے, مدینہ منورہ میں ایک ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی, تذکرہ جب چلا تو انہوں نے بتایا کہ مدینہ منورہ کا ایک باشندہ نوجوان امریکہ تعلیم کے لیے گیا اور بہت ذہین تھا, اس وجہ سے وہ دماغ کا بہترین ڈاکٹر بن چکا اور اعلی صلاحیت کی وجہ سے وہ سب سے معیاری نمبر ہمیشہ حاصل کرتا اور اس کے بعد وہاں اس نے خدمات کا سلسلہ شروع جاری رکھا. جب اس کی بچیاں جوان ہونے لگیں تو اس نے وہاں کے کلچر کو بہت زیادہ مایوب سمجھا اور سوچا چلو میں جاتا ہوں سعودی جا کر کے میں وہاں پر اس تعلیم کو عام کروں گا. جب اس چیز کی اطلاع وہاں کی حکومت کو ملی تو آپ جانتے ہو ایک ایسا انجیکشن اسے دے دیا گیا جس کی اس کو خبر بھی نہیں تھی اور اس کے بعد اس کا دماغ بچوں جیسا بن گیا. جب وہ سعودی پہنچا تو گلی کوچوں کے اندر بچوں کے ساتھ کھیلتا نظر آتا تھا, اس کی ساری صلاحیتیں ختم ہو گئی. تو اس وقت ہمارے ساتھ جہاں پوری دنیا میں معاشی جنگ چل رہی ہے وہاں تعلیمی جنگ بھی ہمارے ساتھ چل رہی ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں پولیٹیکل جنگ بھی چل رہی ہے, اور چوتھی جو جنگ ہے جو سب سے خطرناک ہے اور اس کا مقابلہ بڑی آسانی کے ساتھ کیا بھی جا سکتا ہے وہ اخلاقی جنگ ہے. کہ دشمنوں نے ایک مستشرق یورپ نے کہا ہے کہ مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے ایک شراب کا پیٹ اور ایک گانے والی عورت ہزار توپوں سے زیادہ کار آمد ہو سکتی ہے. اس قوم کو توپ سے اڑانے سے بہتر ہے کہ اس قوم کو شراب اور عیاشی کا عادی بنا دو. اے مسلمانوں سوچو اور جائزہ لو کس طریقے سے بد اخلاقی کی طرف لے جایا جا رہا ہے. ایسے ماحول کے اندر اور ایسے منصوبوں کے اندر اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دنیا اور آخرت سمر جائے, ہر اس دوست سے دوستی کو توڑ دو جس کی زندگی شراب میں ڈوبی ہو, اور اس سے دوستی کرو جس کا اٹھنا محبت رسول کے ساتھ ہو اور جس کا جینا سرکار کی محبت کے ساتھ ہو, تاکہ تم ایمان کی حفاظت بھی کر سکو اور تمہاری آخرت بھی سوار سکو. نوجوان پہلے داڑھی رکھنے میں شرماتا تھا, نوجوان نماز پڑھنے میں شرماتا تھا, لیکن الحمدللہ علماء اور نائبین علماء اہل سنت اور آل رسول کی قیادت کے اندر یہ تحریک جب معرض وجود میں آئی اور اس کے بعد رب قدیر کے کرم اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے, غوث و خواجہ اور رضا کی نظر عنایت سے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ رب نے اتنا بڑا کرم فرمایا کہ جو بچہ اور جو نوجوان کل تک برائیوں سے محبت کرتے تھے آج نمازوں سے محبت کرنے لگ چکے ہیں. اس لیے اگر اپنے بچے کو بچہ دیکھنا چاہتے ہو, اپنے مستقبل کو تابناک بنانا چاہتے ہو, مجھے بتاؤ 40 سال کے جو لوگ اس وقت یہاں پر موجود ہیں, اگر میں اس 40 سالہ لوگوں سے 40 سالہ عمر کے افراد سے پوچھوں نماز میں کتنے فرائض ہیں, میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ میکسیمم زیادہ تر لوگ نہیں بتا سکیں گے. تو اسلام میں 40 سال کی عمر تک پہنچنے کے باوجود تم دین نہیں سیکھ سکے ہو تو وہ تمہارا بچہ جو ابھی 10 سال کا ہے, جو 8 سال کا ہے، جو 5 سال کا ہے، آنے والے دن برائیوں کے سیلاب کے دن ہیں۔ مجھے بتاؤ کہ جب اس کے سامنے برائیوں کا سیلاب ہوگا، جب تم دن نہیں جانتے ہوگے، تو اس کو دین کا علم کہاں سے ملے گا؟ اور جب وہ دین نہیں جانے گا تو اپنے معبود کی عبادت کیسے کر پائے گا؟ ایسے ماحول کے اندر علماء اہل سنت کی صحبت کے ساتھ، علم دین کے حصول کے ساتھ، اب سنی دعوت اسلامی سے وابستہ ہو جاؤ۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، رب کے کرم سے، اس کے پیارے حبیب کی نظر عنایت سے، اس تحریک سے وابستہ ہو کر عاشق رسول بن جاؤ گے، اور رسول کی محبت میں جینے مرنے کا حوصلہ پیدا ہو جائے گا۔ کیا آپ لوگ اس تحریک سے وابستہ ہو کر تحریک دین کا کام کرنے کے لیے تیار ہیں؟ مجھے ایسا سست جواب نہیں چاہیے۔ کریں گے انشاءاللہ العظیم۔ آپ چاہتے ہیں کہ حضور راضی ہو جائیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں؟ تو آؤ میں آپ کو بتاؤں، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے میرے سرکار نے ارشاد فرمایا، اے علی، تمہارے ذریعے ایک بندہ بھی ہدایت پا جائے تو پوری دنیا کی بادشاہت سے زیادہ میں اسے بہتر سمجھتا ہوں۔ اگر تمہارے ذریعے کوئی ایک بندہ بھی نمازی بن جاتا ہے، راست پر آ جاتا ہے، داڑھی کو چہرے پہ سجا لیتا ہے، سنت مصطفیٰ کا عامل بن جاتا ہے، قاری قرآن بن جاتا ہے، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں سرکار بہت خوش ہو جائیں گے، سرکار بہت راضی ہو جائیں گے۔ دشمن برائیوں کی طرف لے جانا چاہتا ہے، تم نیکیوں کی طرف لے جانے کی کوشش کرو۔ گلی گلی کوچے کوچے کے اندر نوجوانوں کو دین کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرو۔ حضور کی محبت کی طرف لے جاؤ، سرکار کی عظمت کی طرف لے جاؤ، سرکار کے نام پر مر مٹنے کا جذبہ پیدا کرو۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے حضور کے ایک عاشق صادق کا پیش کروں۔ حضرت انس ہیں، سرکار نے اپنا دست کرم ان کے سر پر رکھا تھا، زلفیں بہت دراز تھی، ماں کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں، امی جان، بال بہت لمبے ہو چکے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان بالوں کو کٹوا لوں اور مختصر کروا لوں۔ جانتے ہو ان کی ماں نے کیا کہا تھا؟ انس، جن بالوں کو مصطفیٰ کے دست کرم لگ گئے ہیں، خدا را ان کو مت ترشوانا، ان کو مت کٹوانا۔ میں پوچھتا ہوں، دست رسول جن بالوں پر لگ جائے، ان بالوں کی حفاظت کی جاتی ہے، تو جو ہر نبی کی ادا ہے، میرے مصطفیٰ کی ادا ہے، اس چہرے پر، اس داڑھی کو اگر تم چہرے پہ سجاؤ گے تو میرے سرکار کتنے خوش ہوں گے۔ حضرت انس سے ان کی ماں نے ترشوانے کے لیے کیوں منع کیا تھا؟ اس لیے کہ اسے دست رسول لگ گیا تھا، اور چہرے پر تم داڑھی رکھو گے تو یہ داڑھی کیا ہے؟ یہ ادائے مصطفیٰ ہے۔ ادائے مصطفیٰ کو اپنا لوگے تو جہاں جہاں جاؤ گے مولا کا کرم تمہارے شامل حال رہے گا۔ محنت کرو اے دیوانوں، کوشش کرو، زندگی چند دنوں کی ہے، گناہوں میں بھی گزر جائے گی، نیکیوں میں بھی گزر جائے گی۔ اس ماں سے پوچھو جس کا بیٹا شرابی ہوتا ہے، اس ماں سے پوچھو جس کا بچہ ڈرگ لیتا ہے، اس ماں سے پوچھو جس کا بچہ جوا کھیلتا ہے، اس ماں کے کلیجے سے پوچھو جس کا بچہ آوارگی میں زندگی گزارتا ہے۔ ماں کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، باپ کا چین ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے میں اگر کوئی عالم باعمل اس بچے کو بلا کر کے سمجھائے، اسے نیکیوں کی دعوت دے، برائیوں سے توبہ کرائے، اور وہ بچہ عہد کر لے، آج کے بعد میں کبھی ڈرگ نہیں لوں گا، شراب نہیں پیوں گا، جوا نہیں کھیلوں گا، جانتے ہو اس بچے کے سدھرنے پر اس ماں کو پوچھو کہ اس ماں کے دل میں کتنی خوشی ہوتی ہے۔ ماں مصلی بچھائے گی تو اس سدھارنے والے کے لیے دعائیں کرتی نظر آئے گی، اے اللہ، میرا بچہ آوارگی کے راستے پر چل رہا تھا، اللہ تو اس پر کرم کی بارش فرما جس نے میرے بچے کو سیدھے راستے پر لے جانے کے لیے محنت کی ہے۔ مجھے بتاؤ، ایک بچہ سدھر جائے تو ماں خوش ہو جاتی ہے، لیکن یہ بچہ حضور کا امتی تو ہے، جب ماں دعا دے سکتی ہے تو سرکار کتنی دعائیں دیں گے؟ حضور کی دعائیں چاہیے تو برائی سے بچاؤ اور برائیوں سے جہاد کرو، برائیوں سے روکنے کی کوشش کرو۔ کرو گے انشاءاللہ العظیم، محنت کرو گے، مشقت کرو گے، سب سے پہلے اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں کرو، اور جو چیز حضور لے کر کے آئے اس کا نفس کو پابند کرو۔ اللہ کرے رب قدیر جل جلالہ، اب آپ کا آنا ہمارا آنا، آپ کا بیٹھنا ہمارا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور کل صبح کی بات کی زندگی رسول کی سنتوں والی زندگی بن جائے، نیکیوں والی زندگی بن جائے، تلاوت قرآن مقدس والی زندگی بن جائے۔ اللہ عز و جل ان بندوں پر بھی کرم فرمائے جنہوں نے نہ رات دیکھی ہے، نہ دن دیکھا ہے نہ صبح دیکھی نہ شام بلکہ دن و رات محنت کر کے آپ سب کے لیے یہ میدان سجایا, گلی کوچوں میں پوسٹرز لگائے, بینرز لگائے, سب جگہ جا جا کر اس میدان میں آنے کی دعوت دی. اللہ اکبر. آپ جانتے ہو اس محفل کے پیچھے خرچ کرنے والے دامے درمے قدمے سخنے جن لوگوں نے قربانیاں پیش کی ہیں, میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اگر یہ کام کیا گیا ہے, اور اللہ کرے کہ یہی مقصد ہو, اور میں گمان بھی یہی کرتا ہوں کہ یہی مقصد ہوگا انشاءاللہ العظیم, یہ اگر قبول ہو گیا تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی. اے آنے والوں, اپنی جھولی میں سنت مصطفیٰ کی خیرات لے کر کے جاؤ, اپنی جھولی میں نمازوں کے عہد کا ارادہ لے کر کے جاؤ, اپنے آپ کے اندر عشق مصطفیٰ میں تڑپنے کا جذبہ لے کر کے جاؤ. انشاءاللہ العظیم جہاں بھی آپ رہو گے میرے سرکار کی نگاہوں میں, میرے سرکار کے رحمت کے سائے میں رہو گے. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہم سب کو اپنی زندگی کو برائیوں سے روکنے اور نیکیوں سے آراستہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. دوران گفتگو اگر کوئی لغزش ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقہ و طفیل اسے معاف فرمائے, اور پروردگار سنی دعوت اسلامی کو دین دنی رات چوگونی ترقی نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.